پیر 11 مئی کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. امریکی صحافی سیمور ہرش کا دعویٰ کہ سن 2011 میں احبت آباد میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت پاکستانی انٹیلیجنس اور فوج کے بغیر ممکن ہی نہ تھی.
The senior generals and officers of the Pakistani military and intelligence service, they were in it all the way. Otherwise, it just could not have gone down.
اسامہ بن لادن اور افتماد تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. امریکہ کے نامور صحافی سیمور ہرش کی لندن ریویو آف بکس میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ نے اوباما انتظامیہ کے القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کی ہلاکت سے متعلق اکاؤنٹ کو متنازع بنا دیا ہے. تفصیل کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
سیمور ہرش کی اس رپورٹ میں واشنگٹن کے اس دعوے کی مخالفت کی گئی ہے کہ اسامہ بن لادن کو ہلاک کرنے میں سارا کمال امریکہ ہی کا تھا. ان کا کہنا تھا کہ درحقیقت پاکستانی فوج کے سربراہ اور خفیہ ایجنسی اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ پر چھاپے کے بارے میں جانتی تھی اور انہوں نے اس کام میں سی آئی اے کی مدد کی. واضح رہے کہ 4 سال پہلے اس چھاپے کے وقت پاکستان نے سی آئی اے کے اس اقدام کو علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا تھا. پاکستان اور امریکہ دونوں کی حکومتوں کی جانب سے اس رپورٹ میں کیے گئے انکشافات پر ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے.
پاکستان کی سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 125 سے متعلق الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کو معطل کر دیا ہے. تفصیل سنیے ظہیر الدین بابر سے.
2013 کے عام انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کرنے والے الیکشن ٹریبیونل نے 4 مئی کو لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 125 میں دھاندلی کے الزامات ثابت ہونے پر انتخابات کو کالعدم قرار دیا تھا. ٹریبیونل نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی تھی کہ حلقے میں 2 ماہ کے اندر اندر دوبارہ انتخابات کرائے جائیں. تاہم آج سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 125 سے متعلق الیکشن ٹریبیونل کے اس فیصلے کو معطل کر دیا ہے. واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے پنجاب اسمبلی کے حلقہ NA 155 سے متعلق الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کو بھی معطل کر دیا ہے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی قصبے بج بہاڈا میں آج فائرنگ کے ایک واقعے میں بھارت کی مرکزی پولیس فورس کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر سمیت 2 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. سری نگر سے ریاض مسرور.
پولیس کا کہنا ہے کہ مشتبہ شدت پسندوں نے سری نگر جموں شاہراہ پر سنگم کے قریب شاہراہ پر چلنے والی فوجی کانوائی کی حفاظت پر مامور ایک گشتی دستے پر فائرنگ کر دی, جس میں افسر سمیت 2 اہلکار مارے گئے. پولیس کے مطابق دونوں کے ہتھیار بھی چھین لیے گئے, تاہم بعد میں ایک اہلکار کی انساس رائفل قریبی نالے سے برامد ہوئی. ہفتے کو بھی جنوبی کشمیر میں ہی دستی بم کے ایک حملے میں 16 راہگیر زخمی ہو گئے تھے. گزشتہ ماہ بھی شوپیان میں ایک مسلح حملے میں 4 پولیس اہلکار مارے گئے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس سال مسلح حملوں کی شدت معمول کے برعکس جنوبی کشمیر میں بڑھ گئی ہے.
افغانستان میں ایک مسافر بس سے اغوا کیے جانے والے 19 افراد کو رہا کرا لیا گیا ہے. دیگر کی رہائی کے لیے مذاکرات جاری ہیں. بی بی سی افغانستان کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ اغوا کاروں کا تعلق باغی گروپ دا اسلامک موومنٹ آف ازبکستان سے ہے. وہ طالبان سے زیادہ شدت پسند ہیں. بھارت کی ریاست کرناٹک کی ہائی کورٹ نے تمل ناڈو کی سابق وزیر اعلی جے رام جے للیتا کو طویل عرصے سے جاری بدعنوانی کے ایک مقدمے میں آج بری کر دیا ہے. گزشتہ برس بنگلور کی ایک خصوصی عدالت نے انہیں آمدنی سے زیادہ جائیداد رکھنے کے معاملے میں 4 سال جیل اور 100 کروڑ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی, جس کے سبب انہیں وزیر اعلی کا عہدہ بھی چھوڑنا پڑا تھا. یمن میں باغیوں نے سعودی قیادت میں جاری فضائی کارروائیوں میں حصہ لینے والے ایک جہاز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے. یہ دعویٰ مراکش کے جانب سے شمالی یمن میں ان کے ایک لڑاکا طیارے کے لاپتہ ہونے کی خبروں کے کئی گھنٹوں بعد سامنے آیا ہے. حوثی باغیوں نے تصاویر جاری کی ہیں جس میں ان کے جنگجو مراکش کے طیارے کے ملبے پر بیٹھ کر جشن منا رہے ہیں. مہاجرین کے بین الاقوامی ادارے IOM کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش اور میانمار سے آنے والے ہزاروں پناہ گزین تھائی لینڈ سے قریب ہی سمندر میں پھنسے ہوئے ہیں لیکن ساحل تک آنے سے قاصر ہیں. ادارے کے ایک ترجمان نے بی بی سی کو بتایا کہ تھائی حکومت کی جانب سے اقلیتی گروپ روہنگیا کے غیر قانونی تارکین وطن پر حال ہی میں کیے گئے کریک ڈاؤن کی وجہ سے اب اسمگلرز مسافروں کو ساحل پر اتارنے کو تیار نہیں ہیں. اطلاعات ہیں کہ ان کشتیوں میں سوار 8,000 افراد سمندری پانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اقوام متحدہ میں لیبیا کے سفارتکار کا کہنا ہے کہ ان کا ملک یورپی یونین کی جانب سے بحیرہ روم میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال کے اقوام متحدہ کی حمایت کو مسترد کریں گے. انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ سلسلے میں لیبیا سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی. جنوبی کوریا کی حکومت کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ شمالی کوریا کے پاس ایک آبدوز کا بیڑا ہے جس سے 5 سالوں سے کم کے عرصے میں وہ سمندر میں ہتھیاروں کو لانچ کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ برونڈی کے صدر پیری کورونزیزا کی تیسری بار صدر منتخب ہونے کے خلاف جاری 2 ہفتوں سے مظاہرے جاری ہیں، جن کے دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہونے والی خونریز جھڑپوں کے بعد بیلجیم نے آئندہ انتخابات کے لیے امداد معطل کر دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں، پنجاب کے وزیر داخلہ۔
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن سے متعلق امریکی صحافی سیمور ہرش نے لندن ریویو آف بکس نامی میگزین میں اپنی رپورٹ میں بعض سوال کیے ہیں، مثلا کیا امریکی صدر اوباما کو اسامہ بن لادن سے متعلق وہ سب کچھ پتا تھا جو 2011 میں اسامہ بن لادن کی بابت ان کی جانب سے کہا گیا، یا انہوں نے امریکی عوام کو گمراہ کیا۔ مزید تفصیل میں جائے بغیر امریکی صحافی سیمور ہرش سے میں نے براہ راست بات کی اور پوچھا کہ جو کچھ انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے اور بتایا ہے وہ خود اپنی ہی زبان میں ذرا اس کا خلاصہ تو بتائیں۔ تو سنیے سیمور ہرش کے انٹرویو کے کلپس اور ان کے خلاصے کے ساتھ ثقلین امام کو۔
Well, it's a simple report. The report says that the president
یہ بہت ہی سیدھی سادھی رپورٹ ہے۔ صدر نے وہی کیا جو انہوں نے کہا تھا، انہوں نے اور وہی انہوں نے کیا۔ انہوں نے بن لادن پر حملے کا حکم دیا تھا، انہوں نے حملے کی توثیق کی تھی۔ امریکی سیلز نے، یعنی جو کمانڈوز تھے، انہیں حملے کا حکم پر، انہوں نے اس حملے پر عمل درآمد کیا تھا۔ یہ سب ٹھیک ہے، مگر اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ یعنی یہ کہ ہم نے یہ حملہ پاکستان کے سینئر فوجی اور انٹیلیجنس کے افسران اور جنرلوں کی مدد کے بغیر کیا تھا، یا یہ کہ یہ سب لوگ شروع ہی سے اس کام میں شریک تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام سینئر جرنیل اور انٹیلیجنس کے جو سینئر اہلکار تھے، یہ امریکہ کے ساتھ ہی شامل تھے اسامہ بن لادن کو پکڑنے میں، ورنہ یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔
اس کے بعد سیمور ہرش کا مزید کہنا تھا۔
کون سا ہدف؟ ہمارا کوئی ہدف نہیں تھا، ہمارا سچائی بیان کرنا ہدف ہے۔ اس کے بعد سے ایک اور سوال کیا گیا کہ آپ شاید یہ سوچ کر جاننا چاہتے ہوں کہ کیا اور کہنا چاہ رہے تھے۔
You're asking a question as if I know what was in the president's mind. When the president said what he said,
آپ شاید یہ سوچ کر سوال کر رہے ہوں کہ جیسا کہ میں جانتا ہوں کہ امریکی صدر کے ذہن میں کیا ہے، صدر جو کہتا ہے وہ اسے معلوم ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، اور مجھے یہ بات کرنے دیں کہ صدر نے کئی غلطیاں کی ہیں، مگر کیا انہیں معلوم تھا کہ وہ غلطیاں تھیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ یہ ایک الگ تنہا سا صدر ہے، یہ اپنے معاونین پر بھروسہ کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو اس کو بتایا جا رہا ہے یا جو اس کی تقریر میں لکھا جا رہا ہے وہ چیک کر لیا گیا ہے، لہذا مجھے نہیں معلوم کہ اس صدر کو کچھ معلوم ہے یا نہیں۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ اسامہ بن لادن پر کارروائی کے وقت لڑائی ہوئی تھی، اور یہ کہ ہم نے پاکستان کی فوج اور انٹیلیجنس دونوں کو بےقوف بنایا تھا، انہیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا، ان کے رڈار صحیح نہیں تھے۔ یہ ساری کہانی درست نہیں ہے۔
It's very clear that somebody who was involved in protecting and was involved in the care and feeding of bin Laden, who had been a prisoner basically, or
یہ بہت کلیئر ہے کہ رپورٹ میں واضح ہے کہ جو بھی اسامہ بن لادن کو وہاں رکھنے کا ذمہ دار تھا، پاکستان کی حفاظت کر اور جو ارجن کی حفاظت کر رہا تھا، وہ وہاں پہ اسامہ بن لادن کو قیدی کر کے رکھا ہوا تھا، جو 2006 سے اس کو وہاں دیکھ رہا تھا۔ اس نے اچانک فیصلہ کیا کہ اسے انعام چاہیے۔ امریکہ نے 2 کروڑ سے 2.5 کروڑ ڈالرز رقم دینے کا اعلان کیا تھا کسی بھی ایسی اطلاعات کے لیے جس کے ذریعے اسامہ تک پہنچا جا سکے۔ تو اس پر یہ افسر، جو پاکستانی انٹیلیجنس کا افسر تھا، یہ سی آئی کے اسٹیشن چیف سے ملا اور اس نے خطیر رقم حاصل کی۔ یہ 2010 کی بات ہے۔ اس کے بعد تصدیق کرنے اور کاروائی کرنے میں 9 ماہ لگی.
اس کے بعد میرا سیما ہرش سے سوال تھا کہ آپ کی رپورٹ کے مطابق سعودیوں کو اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی کا علم تھا. ان کا مقصد تھا کیا؟ کیا وہ اسامہ کو زندہ رکھنا چاہتے تھے؟
It's not according to me. It's according to some senior people, both in Pakistan.
یہ جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس رپورٹ میں جو کچھ لکھا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اس وہ پاکستانی اور امریکی انٹیلیجنس کے سینئر افسران ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں, اور میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے صرف اطلاعات حاصل کی ہیں جو میرے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہیں.
امریکی صحافی سیمور ہرش سے براہ راست انٹرویو, جس کا ترجمہ اور خلاصہ آپ کے لیے ثقلین امام پیش کر رہے تھے. اسامہ بن لادن سے متعلق سیمور ہرش کی اس رپورٹ کے بارے میں میں نے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کے سابق سربراہ اور پاکستانی فوجی صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ریلوے کے وزیر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اشرف غازی سے بات کی ہے. پہلے یہ جاننا چاہا کہ سیمور ہرش نے جو کچھ کہا ہے اس میں نیا کیا ہے.
میرے خیال میں تو جی ایک یوزل بلیم گیم ہے جو کہ کافی عرصے سے وہ چلتی رہی ہے وداؤٹ اینی پروف کہ جی انٹیلیجنس ایجنسی کو پتا تھا اینڈ سو آن. آئی تھنک اٹ از آل نان سینس. اگر پتا ہوتا تو دے وڈ ہیو پاکستان وڈ ہیو وانٹڈ ٹو بی ان گڈ بکس.
محترم جاوید اشرف قاضی صاحب, سیمور ہرش واضح اشارہ کر رہا ہے کہ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کی موجودگی کی امریکیوں کو اطلاع ڈاکٹر شکیل آفریدی کے ذریعے نہیں ملی بلکہ فوج کے اندر کا مخبر تھا. یہاں کیا واقعتاً یہ مخبری تھی؟
بتائے تو میں اس طرح 20 بلیم کر سکتا ہوں کہ امریکن سی آئی اے کا ایک آفسر تھا جس نے مجھے یہ بتایا کہ امریکہ نے یہ کیا ہے, یا برٹش ایم آئی کا ایک آفسر تھا. لیکن اس طرح بغیر نام لیے اور ایک الیگیشن کر دینی, کسی کو کیا ضرورت ہے جو جا کے امریکنوں کو بتائے گا؟ اول تو اگر کوئی اس طرح کی چیز تھی, اگر ایسی اگر کوئی حرکت کرنی تھی آئی ایس آئی نے, تو اٹ وڈ ہیو بین کنفائنڈ ٹو ویری فیو پیپل آن ٹاؤن. پھر وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی انٹیلیجنس کے لوگ جو ہیں وہ ساروں کو یہ پتا ہے. ایسی بات تو رہ ہی نہیں سکتی. اگر ہو تو وہ چھپی رہ ہی نہیں سکتی, وہ نکل آتی ہے اسی وقت ہی.
ٹھیک, ویسے یہ ہوتا ہے جاوید اشرف قاضی صاحب کہ فوج بڑی منظم ہے, آئی ایس آئی کا نظام بہت منظم ہے. جب اس قسم کا شوشہ یا پھلڑی کہیں سے آتی ہے تو خود ایک انٹرنل انکوائری یا کچھ نہ کچھ ہلکی سی تحقیق ہوتی ہے. تو اس بنیاد پر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا کبھی کسی بری فوج یا ایئر فورس یا انٹیلیجنس ایجنسی کے کسی افسر کی اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں موجودگی پر کوئی سوال ہوا, کوئی سرزنش ہوئی, کوئی سزا ملی؟
اگر کوئی شک ہوتا تو ہوتا نا. جب شک ہی نہیں ہے تو کس لیے سرجنس ہونی تھی؟ جب ایجنسی کے ہیڈ تک کو پتا نہیں تھا تو پھر کسی اور جونیئر سے کس چیز کی سرجنس ہوتی؟
یہاں ایک بالکل آخری سوال جاوید اشرف قاضی صاحب, اطلاع تو یہ کہا گیا نا, خبر تو یہ دی گئی کہ امریکی کمانڈوز آئے, کاروائی کی, اسامہ بن لادن کو مارا, لاش اور اس کا تمام سامان ریکارڈ اپنے ہمراہ لے گئے. اگر یہ اطلاع یہ خبر درست ہے تو اس پر پاکستانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے کسی افسر یا ذمہ دار سے سوال کیا گیا؟ کسی کو سزا ملی کہ یہ کیا ہوا بھائی؟
وہاں پر اگر آپ بتاؤ تو وہاں پہ جدھر یہ گھر لوکیٹڈ, وہاں پہ ہماری کوئی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ, کوئی سیکیورٹی کا سیٹ اپ نہیں ہے. نیئرسٹ وہاں سے پاکستان ملٹری اکیڈمی ہے جو کہ کیڈٹس کو ٹریننگ دینے کا ادارہ ہے, کوئی فائٹنگ فورس وہاں نہیں ہوتی, اور وہ بھی چھٹیوں پر تھے. تو سوائے اکیڈمی کی اپنی ایک گارڈ کے جو گیٹ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, وہاں پہ کوئی اور فورس نہیں تھی.
امریکی طیارے آتے ہیں پاکستان کی فضائی حدود میں آتے ہیں, لو فلائنگ کرتے ہیں, بالکل گھر کے اندر مار کے جاتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, باہر نکل جاتے ہیں. کل کلا کو کوئی اور اس طریقے سے آئے گا پاکستان کو پتا چلے گا؟
جی یہ صحیح بات ہے کہ اس وقت ہمارے ویسٹرن بارڈر کے اوپر ایئر ڈیفینس بہت ویک تھا, کیونکہ ادھر سے ہم کوئی کاروائی ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے. سپوزڈلی ہمارے ایلائی تھے اس وار میں, ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ ہماری ٹیریٹری میں اس طرح گھسائیں گے. ہمارے تو سارے ریڈار ہر چیز کی ایسٹرن بارڈر پہ انڈین اٹیک کے لیے الرٹ ہوتی ہے. ہم البتہ اس کے بعد کچھ ویپن جو ہے وہ شفٹ کیے گئے ویسٹرن بارڈر پر بھی, لیکن پہلے وہاں پہ یہ صحیح بات ہے کہ ہمارا ڈیفنس نہیں تھا وہاں پہ.
یہ تھے سابق ڈی جی آئی ایس آئی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اشرف قاضی. اسامہ بن لادن کے موضوع پر میں نے امریکہ کا موقف اور وہاں پر رد عمل جاننے کے لیے نجی تحقیقاتی ادارے اسٹریٹجک فورکاسٹنگ کے کامران بخاری سے بات کی اور جاننا چاہا کہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اندر اطلاعات کو افشا کرنا کتنا بڑا جرم ہے بھی یا نہیں؟
ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اطلاعات کو افشا کرنا جو ہے وہ کمیشنڈ ہے، آتھرائزڈ ہے، انآتھرائزڈ ہے. انآتھرائزڈ تو یہ ہے کہ اس کی سزا ٹریزن تک جاتی ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آتھرائز بھی ہو سکتا ہے؟
جی آتھرائز ہو سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آتھرائزڈ ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد جب یہ جرنلسٹ جو ہیں وہ جا کے سوال کرتے ہیں ترجمان کے ساتھ، یا وہ پینٹاگون کا ہو یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یا کسی اور ادارے کا، کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ یہ خبر آئی ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو ان کا جو جواب ہوتا ہے اس سے کافی ہو جاتی ہے کہ وہ کس مطلب وہ یہ آیا ڈیلیبریٹ تھا یا پھر یہ تھا کہ بھائی یہ اب نکل گیا ہے تو اب اس کو کسی طریقے سے چھپانے کی یا جو نا بیسکلی اس کی پبلک ریلیشنز مینجمنٹ کی جا رہی ہے.
تو ایک سوال یہ بھی کامران بخاری کہ سیمور ہرش کی رپورٹ میں پاکستانی اور امریکی انٹیلیجنس اہلکار کثرت کے ساتھ اپنے اپنے بیان دیتے نظر آ رہے ہیں، کہ سوال یہ ہے کہ کیا ان اہلکاروں کا اپنا نجی مقصد یا مفاد نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ خبر لکھوائیں، اس کو افشا کروائیں؟
جی ضرور ہو سکتا ہے، میں نے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا. میں نے جب جو پہلے ذکر کیا گفتگو کا جس طریقے سے ہوتی ہے، جس کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ذاتی مفادات نہیں ہوتے یا وہ جسے کہتے ہیں ادارے کے مفادات نہیں ہوتے یا حکومتی مفادات اور ریاستی جو ہے انٹرسٹ نہیں ہوتے. وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کا جو ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے، انالائز کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہاں پہ کون سی چیز اپلائی ہو رہی ہے.
تو کیا کہیں گے کامران بخاری، جو کچھ سیمور ہرش نے کہا ہے اس کا ہدف امریکی صدر اوباما اور ان کی انتظامیہ ہے یا پاکستان کے سابق بلکہ ریٹائرڈ اعلی جنرلز ہیں؟
میرا تو خیال ہے، کیونکہ میں گزشتہ 10-12 سال سے سیمور ہرش صاحب کو پڑھ رہا ہوں، ان کی بہت ساری پیشن گوئیاں غلط نکلی ہیں. انہوں نے جو ہے مطلب بہت دفعہ یہ بات کہی ہے کہ بھائی اسرائیلی کمانڈوز جو ہیں وہ جانے لگے ہیں ایران کے تنصیبات کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، وہ سب جو ہے وہ بے بنیاد جو ہے نکلی. تو جو سیمور ہرش صاحب ہیں گو کہ بڑے ویٹرن جرنلسٹ ہیں، سیزنڈ ہیں، ان کا ایک مقام ہے، لیکن ان کے بارے میں ایک یہ بھی ہے ان کا ٹریک ریکڈ کوئی اتنا خاصا اچھا نہیں ہے. تو میں جو ہوں مطلب ذرا کیئرفل ہوں گا کہ بھائی ان کی طرف سے کیا آ رہا ہے. پھر یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، جیسے ابھی حال ہی میں الجزیرہ کے ساتھ انٹرویو میں سابق آئی ایس آئی اور ایم آئی کے جو چیف تھے جنرل اسد دورانی، ان کا بھی ایک بیان آیا تھا کہ جی جو ہے کہ کچھ جو ہے وہ بن لادن کے بارے میں جو ہے حکومت کو کچھ پتا تھا یا وہ امریکہ کے ساتھ ان کو پہلے سے انفارمیشن تھی حملے کی. تو اب اس میں تو دیکھیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جو سورس ہے اس کی پوزیشننگ کیا ہے، سورس کے اپنے مفادات کیا ہیں، اپنے بائسز کیا ہیں. اب جو ہے اگر آپ جو ہے کسی ریٹائرڈ سورس سے لے رہے ہیں جو کہ ریٹائرڈ بھی کل نہیں ہوا، 20 سال پہلے ہوا تھا، ایک جنریشن اگو، تو اس کے بارے میں ان کے پاس کلاسیفائڈ انفارمیشن کا ہونا وہ جو ہے نا ایک آلموسٹ ناممکن سی بات ہے. تو یہ جو ہے یہ ہر جگہ انٹیلیجنس ایجنسیز، حکومتی ادارے، جب آپ ان سے فارغ ہو جاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، اس طرح آپ کی رسائی نہیں رہتی. گو کہ آپ کے پاس دوست ہوتے ہیں، جاننے والے ہوتے ہیں، پھر وہ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ہینڈ انفارمیشن ہو جاتی ہے.
یہ تھے اسٹریٹجک فورکاسٹنگ کے شمالی امریکہ سے صحافی کامران بخاری. دفاعی امور کی مصنفہ اور تجزیہ کار ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، میں نے ان سے بھی بات کی، جاننا چاہا کہ سیمور ہرش نے جو باتیں کہی ہیں ان کا ممکنہ مقصد کیا ہو سکتا ہے، اور پھر جس قسم کی انٹیلیجنس ہو رہی تھی امریکی سفارت خانے میں جو آ رہا تھا جا رہا تھا، کیا اسے کیمرے کی آنکھ دیکھ نہیں رہی تھی؟
ایک جو ایمبیسی ہے، امریکی سفارت خانہ ہے جو کہ بہت مانیٹر کیا جاتا ہے، اس میں ایک سرونگ فوجی جو ہے وہ داخل ہوتا ہے، آتا ہے، بتاتا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی لیک، کوئی ایکسچینج آف انفارمیشن ہوئی ہے، لیکن کیا کہانی اسی طرح چلی ہے جیسے کہ سیمو اور ہرش بتا رہے ہیں؟ بہت سارے اس کی وجوہات نظر آ سکتی ہیں یا ڈھونڈی جا سکتی ہیں. مثلاً ان کی اپنی جو انٹرنل امریکہ کی پالیٹکس ہے، ظاہر ہے کہ اوباما، پریزیڈنٹ اوباما کے خلاف ایک جوش اور جذبہ اور غصہ بھی چھلکتا ہے. لیکن ایک طرف اور بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ جواب ہے جو 3 مہینے پہلے جنرل دورانی جو ہیں اسد دورانی برطانیہ میں آ کے جو 2 انٹرویو دے کے گئے اور جو باتیں کر کے گئے جس پہ ہم بہت سارے پاکستانی جو عام عوام ہیں وہ نادم بھی تھے لوگوں کے سامنے, تو کیا یہ اس کا کوئی جواب ہے؟ یہ کوئی لگتا ہے کہ کوئی پردے کے پیچھے سے کوئی گفتگو ہو رہی ہے, میں وہی ایک اٹھا رہی ہوں کہ یہ کیا ہے. اور اس میں اس کی جو بڑی دلچسپ جو کڑی ہے وہ جنرل دورانی کا وہ انٹرویو ہے 3 مہینے پہلے کا, خاص کر کے جو انہوں نے الجزیرہ انگلش کو دیا تھا جس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی, جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہمیں تقریباً انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایس آئی کو معلوم تھا اور فوج کو معلوم تھا کہ کہاں ہے اسامہ بن لادن رکھا ہوا تھا. اور اگر آپ اس سیمور ہرش کی کہانی دیکھیں تو وہ بالکل گھومتی ہے اسد دورانی کے اس انٹرویو کے گرد. تو یا تو یہ ہے کہ جو انفارمیشن جو ہے اس کہانی کی سپلائی کی گئی ہے, یا تو وہ ہے کہ اس کو ذرا طاقت ملی ہے دورانی صاحب کے انٹرویو سے. لیکن یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے اپنے تئیں کوشش کر رہا ہے کہ اس واقعے کو جو کہ ہوا اسامہ بن لادن کے پاکستان میں رہنے کا اور پھر امریکی آپریشن کا, اس کو اپنے حساب سے پریزنٹ اس کو پیش کر رہا ہے, اپنے آپ کو اپنے ادارے کو جلا بخشنے کے لیے, کچھ طاقت کے لیے.
تو ڈاکٹر صاحبہ, اس کہانی میں کون کس کو کیا اشارہ دے رہا ہے؟
سیدھی بات یہ کہ یہ تو کھیل ہی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور فوجیوں کے درمیان سارا, یا امریکی فوج ہے اور سی آئی اے ہے, یا پاکستان کی آئی ایس آئی ہے پاکستان کی فوج ہے. کیونکہ جب دورانی صاحب آئے تھے, اور میں دورانی صاحب کا ذکر اس لیے بار بار کر رہی ہوں کہ وہ کہانی جو ہے وہ بہت سینٹرل ہے سیمور ہرش کی کہانی کا حصہ ہے. تو جب وہ آئے تھے 3 مہینے پہلے, میں بھی اس آڈینس میں بیٹھی ہوئی تھی, تو میرے دماغ میں جو چیز آئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ یہاں کوئی بات کہہ رہے ہیں, ہم سے نہیں کہہ رہے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کسی کو سنا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے, کیا پتا, کہ یہ کہانی جس پہ سیمور ہرش نے جو آج پردے سے نکالی ہے ابھی, کیا یہ کہانی کی بھنک ہو اور اس کے جواب میں اس کا توڑ کرنے کے لیے پہلے سے دورانی صاحب یہ کہنے آئے ہوں کہ ہاں جی ہم تو بالکل انوالو تھے, ہمیں پتا تھا کہ کیا ہے. سو یہ فوجیوں کے درمیان کوئی گفتگو ہے جس کا آپ اور میں حصہ نہیں ہے.
چلے, تو اگر یوں دیکھیں اس کو ڈاکٹر عائشہ صدیقہ, اس آرٹیکل کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی داخلی جو رسہ کشی ہے یا پاور اسٹرگل ہے اس پر کیا اثر پڑے گا یا پڑ سکتا ہے؟
دیکھیں میرا نہیں خیال کہ کچھ پڑے گا, لیکن جو سوال اٹھ سکتے ہیں, دیکھیں کیونکہ بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے نکل رہا ہے, اور کچھ چیزیں ہیں جو کہ امریکہ نے بھی سمجھ رکھی ہیں کہ وہی ہوں گی. مثلا یہ کہ افغانستان میں آپ پاکستان کا رول جو ہے اس کو منیمائز, اس کو کم نہیں کر سکتے. آج کے دن میں تو امریکی فوج اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی پاکستانی فوج سے ہی گفتگو کرتا ہے, پاکستانی حکومت سے کم کرتا ہے, وہ تبدیلی بالکل نہیں آئے گی, وہ ایسا وہی چلے گا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے ظاہر ہے ان کے اپنے اندر لوگ بھی الجھیں گے, ان کے اندر بھی سوال اٹھے گا کہ اصل میں حقیقت کیا ہے, کون کس کو کیا بتا رہا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب آپریشن ایبٹآباد کا ہوا تھا تو تب بھی اس قسم کی سوالات اٹھے تھے, لوگ بہت ساری باتیں جو رومرز جسے ہم کہتے ہیں, افواہیں جو تھیں کہ فوج کے اندر جو سوال اٹھ رہے ہیں, ایسی باتیں تب بھی ہوئی تھیں. اس کہانی سے وہ سوال پھر اٹھیں گے کہ کون کدھر ہے. ایک پریشر ضرور پڑے گا پاکستانی فوج کے جو سربراہ ہیں ان پہ کہ یہ جو وار آن ٹیرر والا تماشا جو ہے وہ جس میں پاکستان انوالو ہے شاید اس سے چند قدم پیچھے ہو جائے. لیکن میرے خیال میں جو زیادہ داخلی طور پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پھر سے ایک ہلکی سی ایک سوال تو لوگوں کے دلوں میں آئے گا کہ یہ ہمیں یہ فیکٹس جو ہیں وہ ہمیں کچھ جو کہانیاں ہمیں پتہ ہونی چاہیے وہ کیوں نہیں ہوتی. ایک اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک پروسیس ہے, دیکھیں آپ پاکستان کی اور پاکستانی فوج کی طاقت کا جو ہے یا اس کی صحت جو ہے وہ اس سے جڑی ہوئی ہے کہ اس ادارے ڈیفینس سیکٹر جو ہے وہ کسی ایک اکاؤنٹیبلٹی کے میکنزم کے پیرائے میں وہ اس کو دیکھا جائے وہ آئے. اور اگر نہیں ہوگا تو اس قسم کی کہانیاں پھوٹیں گی آئیں گی جو کہ کمزور کریں گی.
اسامہ بن لادن اور آفٹر ماتھ. یہ تھی مصنفہ اور تجزیہ کار ڈاکٹر عائشہ صدیقہ. ہمارے دو مہمان بریگیڈیئر سعد محمد اسلام آباد اسٹوڈیو سے براہ راست اسی موضوع پر, اور لندن سے پاکستان کے برطانیہ میں سابق ہائی کمشنر واجد شمس الحسن سربین میں براہ راست آنے کو ہیں. لیکن سربین پر اب آپ اسپورٹس کی خبریں اور اس کے بعد خاص خاص خبروں کا خلاصہ سنیں گے. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستان کرکٹ بورڈ اور بی سی سی آئی نے اس سال دسمبر میں متحدہ عرب امارات میں سیریز کھیلنے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں. تاہم بی سی سی آئی نے اس سیریز کو بھارتی حکومت کی اجازت سے مشروط کر دیا ہے. مفاہمت کی اس یادداشت کے مطابق پاکستان اور بھارت کو 8 سال کے دوران 5 سیریز کھیلنی ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان آخری ٹیسٹ سیریز 2007 میں بھارت میں کھیلی گئی تھی, جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات نومبر 2008 میں ممبئی دہشت گردی کے بعد سخت کشیدہ ہو گئے تھے. تاہم دسمبر 2012 میں پاکستانی ٹیم نے ون ڈے اور T20 سیریز کھیلنے کے لیے بھارت کا مختصر دورہ کیا تھا. آئی سی سی نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی ہے. اس نئی عالمی رینکنگ کی روح سے پاکستان کی پوزیشن 3rd سے 6th ہو گئی ہے, جبکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم 7th سے 3rd نمبر پر آ پہنچی ہے. آخری لگاتار 4 ٹیسٹ سیریز ہارنے والی بھارتی ٹیم 4th نمبر پر ہے. اس عالمی رینکنگ میں جنوبی افریقہ پہلے اور آسٹریلیا 2rd نمبر پر ہیں. بارسلونا اور بائرن میونخ کی ٹیمیں کل چیمپئنز لیگ فٹ بال کے سیمی فائنل کے دوسرے مرحلے کے میچ میں مد مقابل ہوں گی. پہلے مرحلے کے میچ میں بارسلونا نے بائرن میونخ کو 3 گول سے شکست دی تھی. بدھ کو دوسرے سیمی فائنل میں ریال میڈرڈ کا مقابلہ یوونٹس سے ہوگا. لیورپول کی چیمپئنز لیگ کے لیے کوالیفائی کرنے کی امیدوں کو اس وقت دھچکا پہنچا جب چیلسی سے اس کا میچ 1-1 سے برابر رہا. اس طرح لیورپول مینچسٹر یونائیٹڈ سے 6 پوائنٹس پیچھے ہے, اور یونائیٹڈ کو چیمپئنز لیگ میں کوالیفائی کرنے کے لیے اب صرف 1 پوائنٹ درکار ہے. اینڈی مرے نے میڈرڈ اوپن کے فائنل میں دفاعی چیمپئن رافیل نڈال کو شکست دے دی. یہ پہلا موقع ہے کہ اینڈی مرے نے کلے کورٹ پر نڈال کو ہرایا ہے. مشہور ایتھلیٹ ہیل گیبرسلاسی نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. میراتھن ریس کے عالمی اور اولمپک چیمپئن گیبرسلاسی نے 2 اولمپک اور 8 ورلڈ گولڈ میڈلز جیتے.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. اسامہ بن لادن اور آفٹر مات پہ ہم سربین کا ذکر, بلکہ کہیے آگے آنے والی بحث جاری رکھیں گے, جس میں ہمارے دو مہمان شریک ہو رہے ہیں, واجد شمس الحسن اور بریگیڈیئر سعد محمد. لیکن سربین کا نصف آیا ہے. اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیوں کا خلاصہ ہماری اہم ذمہ داری ہے, اور آج خبروں کی ذمہ داری ہے شمائلہ خان کی.
امریکہ کے نامور صحافی سیمور ہرش کی تازہ رپورٹ کے مطابق در حقیقت پاکستانی فوج کے سربراہ اور خفیہ ایجنسی اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ پر چھاپے کے بارے میں جانتی تھیں, اور انہوں نے اس کام میں سی آئی اے کی مدد کی. پاکستان کے سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے حلقہ این 125 سے متعلق الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کو معطل کر دیا ہے. یمن میں باغیوں نے سعودی قیادت میں جاری فضائی کارروائیوں میں حصہ لینے والے مراکش کے ایک جہاز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے. برونڈی کے صدر پیری کورنزیزا میں جاری احتجاج کے دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان خون ریز جھڑپوں کے بعد بیلجیم نے آئندہ انتخابات کے لیے امداد معطل کر دی ہے۔ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے ملک کے قومی ترانے کو موبائل فون پر رنگ ٹون کے طور پر استعمال کرنے پر پابندی کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائل خان سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس کو اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اس قدر تیزم تازی کے ساتھ بھگدڑ والا پروگرام جا رہا ہے کہ زبان کا پھسلنا بھی اس میں لازم نہیں ہے۔ آئیے اسامہ بن لادن سے متعلق سیمور ہرش کی رپورٹ اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ اس وقت سیربین میں براہ راست شامل ہو رہے ہیں برطانیہ میں پاکستان کے سابق سفیر، سابق ہائی کمشنر محترم واجد شمس الحسن صاحب جو لندن سے ہیں، اور دفاعی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر سعد محمد جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، دفاعی امور کے خاصے جانے مانے تجزیہ کار ہیں، وہ ہمارے ساتھ بی بی سی اسٹوڈیوز اسلام آباد سے براہ راست شامل ہو رہے ہیں۔ واجد صاحب، سب سے پہلا سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو سیمور ہرش نے کہا ہے اس رپورٹ پر، سر آپ کا کیا رد عمل ہے؟
میرا تو ایسا لگتا ہے یہ رپورٹ جو ہے کسی اور چیز کو کور کرنے کے لیے کی گئی ہے، اور یہ یوزلی ہمارے امریکہ میں جرنلزم کا یہی اسٹائل ہے کہ ایک رپورٹ آتی ہے اس کو کور اپ کیا جاتا ہے، پھر دوسری رپورٹ آتی ہے، مگر کچھ چیزیں ان میں حقائق سے خلاف نہیں ہیں، بالکل صحیح ہیں، کیونکہ جیسے اسامہ بن لادن کو ریٹ کی گئی، امریکہ نے ریٹ کی، وہ مارا گیا وہاں پر، کیا پاکستانی اعلی حکام کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا، اور اس وقت بھی میں نے 2010 میں بھی یہ بھی کہا تھا آفٹر دی انسیڈنٹ کہ جناب پاکستانی حکام کو پتا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری اور امریکہ کی آئی ایس آئی اور سی آئی اے کی کوآپریشن جو تھی بہت ہی اعلیٰ قسم کوآپریشن تھی، ہر لمحے کوآپریشن ہوتی تھی۔ اور مجھے یاد ہے کہ اپریل 2010 میں فورن آفس کی طرف سے ایک پریس ریلیز آیا تھا، ایک انفارمیشن دی گئی تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب ہم نے کچھ مشکوک حضرات کو اس کمپاؤنڈ میں آتے جاتے دیکھا ہے جو کہ امریکہ کو بتلائی گئی تھی۔ تو اس وقت میں نے سب چیزوں، مجھے کوئی چیز کا علم نہیں تھا کہ اسامہ بن لادن کے بارے میں پتا ہے کہ نہیں، میری پریزمائز تھا کہ یہ جو ہم نے جو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں پتا ہے، ہمیں اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ہم امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر تھے، اور ہمارے بغیر بتلائے ہوئے ہمارے ملک میں حملہ کرنا اور یا شاید ریڈ کرنا یہ امپاسبل تھا، کیونکہ اس سے ہماری فوج کی انیفیشنسی کا اظہار ہوتا تھا، اور ہماری فوج جو کہ ہماری آئی ایس آئی وغیرہ جو کہ بہت ہی دنیا کی ٹاپ موسٹ انٹیلیجنس ایجنسی، وہ ایسی چیز کو ٹالریٹ نہیں کرتی۔ مگر کیونکہ لگتا ایسا ہے کہ یہ سب چیز جو تھی یعنی کہ سوچ سمجھ کے کی گئی، اور اسامہ بن لادن کیونکہ ایک ڈکلیئر تھا انٹرنیشنل ٹیررسٹ، اس کو مارنے میں لوگ سمجھتے تھے کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے انہوں نے پاکستان کی اتھارٹیز نے امریکہ کو الائی کیا۔ مگر میں اس سلسلے میں آپ سے یس کرتا چلوں کہ اس کے بعد جو ریئیکشن ہوا وہ بڑا خراب تھا، ان دا سینس کہ ایک تو فوج کے خلاف تو بہت بڑا ریئیکشن تھا، بہت سارے ہمارے جرنلسٹوں نے آرٹیکل بھی لکھے، جیسے نجم سیٹھی صاحب نے بھی لکھا کہ ہمارے جنرل جو ہیں دے ور کاٹ ود دیئر پینٹس ڈاؤن،
یہاں محسن واجد صاحب میں دخل در معقولات کر رہا ہوں، کس نے کیا لکھا اور جو کچھ ریئیکشن ہوا اس کے بعد میں اس پر آنے کو ہوں، لیکن ذرا میں بریگیڈیئر سعد محمد صاحب کو یہاں پہ لے رہا ہوں۔ بریگیڈیئر صاحب، آئی ایس آئی کے ایک سابق سربراہ نے بھی سیمور ہرش کی رپورٹ کو غلط قرار دیا ہے، آپ سن رہے ہیں محترم واجد شمس الحسن کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی ٹیک کیا ہے، سچ کیا ہے، کیسے پتا چلے گا؟
دیکھیں جی، یہ ایک ایسے واقعہ ہے کہ اس کے بڑے اسٹریٹجک افیکٹس ہیں، جس کی وجہ سے ہر ایک آدمی نے اپنے مفاد کو بچانے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ ذاتی مفادات ہو چاہے ملکی مفادات ہوں، اور اس میں بڑی غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے ہر طرف سے، اور جو اس میں اتنی غلط بیانی ہو گئی ہے کہ ابھی بہت کنفیوژن ہے کہ اس میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ ابھی جتنے بھی آپ کے یہ بول رہے تھے تجزیہ نگار، یہ سارے اندازے لگا رہے ہیں، بشمول جنرل اسد دورانی، میرے بڑے ان کے ساتھ قریبی مراسم ہیں، اس کے اوپر ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں، وہ ان کا بھی اندازہ ہے، میرا بھی اندازہ ہوگا، اور باقی سارے آپ کے جتنے میں مہمان ہیں ساروں کے اندازے ہوں گے۔ تو میرے خیال میں سیمور ہرش کا جو یہ آرٹیکل ہے اس میں کچھ حقائق ہیں، لیکن باقی بڑا اس کو فلمی ٹائپ اس کو ایک انداز دیا گیا ہے کہ ایک آئی ایس آئی کا آفیسر ہے، وہ ایمبیسی میں واک کرتا ہے اور بولتا ہے کہ جی میں $25 million کلیم کر رہا ہوں، اب یہ میرے خیال میں یہ نانسنس ہے. امریکن امبیسی میں ایسے کوئی جا نہیں سکتا کہ آپ واک ان کریں, اسپیشلی پاک فوج کا ایک سرونگ آفیسر جو ہے وہ اس طرح واک کرے اور پھر اس طرح نکل جائے اور اس کو پتہ نہ چلے کسی کو اندر ہوا کیا تھا. تو میرے خیال میں پاکستان کی فوج کو پتا تھا, اور وہ میں کیوں پتا تھا, میں آپ کو جو میرے اس کے انڈیکیٹرز ہیں میں اس سے آپ کو بتا رہا ہوں.
صحیح ہے.
کوئی بھی 2 کلومیٹر ایک بڑے حساس ادارے جہاں پر وی وی آئی پی وزٹس ہوتے ہیں, وہاں پر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کے اندر ایک سویپ مارا جاتا ہے اور ایک ایک آدمی کا پتا ہونا چاہیے کہ کون کون تھا ادھر اور کدھر سے آیا ہوا ہے اور یہ سیکیورٹی وائز کلیئرڈ ہے کہ نہیں ہے, اس کو وہاں سے باہر نکال دیتے ہیں. ابھی جیسے آپ نے اسلام آباد میں 23 مارچ پریڈ کا دیکھا, مدرسے بند ہو گئے, لوگوں کو نکال دیا گیا تھا. دوسرا یہ ہے کہ کس طرح جہاز آئے, اتنی بھی ہماری ایئر فورس یا ہمارے ریڈارز اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ ان کو اتنی بڑی تعداد میں کہ 4-5 ہیلی کاپٹرز آتے ہیں راستے میں, کہیں اترتے ہیں, ریفیول ہوتے ہیں اور واپس جاتے ہیں, کہ ان کو اندازہ نہیں ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے کور کمانڈرز کانفرنس سے پہلے 2 تاریخ کو یہ واقعہ ہوتا ہے, 5 تاریخ کو کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے, بیچ میں کوئی سخت بیان نہیں آتا. اگر آپ دیکھیں پاک فوج کی طرف سے سخت بیانی شروع ہوتی ہے جب فوج کے اندر رد عمل آتا ہے, چاہے وہ کور کمانڈرز کانفرنس میں سر در ملتا تھا یا آپ کے جو مڈل آرڈر لیڈرشپ ہے یا رینک اینڈ فائل ہے اس کے اندر ایک شدید رد عمل آتا ہے.
یہاں بریگیڈیئر صاحب, اس رد عمل پہ میں آپ کو اور محترم واجد شمس الحسن کو ایک کر کے لیتا ہوں, لیکن مجھے آپ یہ ذرا سا بتائیں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وی وی آئی پی مطلب پوری چیکنگ ہوتی ہے, امریکن امبیسی میں جاتا ہے, کیمروں کی نظر سے کیسے بچ گیا, تھرو آؤٹ اسکروٹنی کیسے رہ گئی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ باہر ملا ہو, سیمون ہرش کو غلط پتہ چلا کہ امبیسی میں ملا وہ باہر. تو خلاصہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, پاکستان اور امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کیسے اور کس حد تک ایک دوسرے سے تعاون کرتی ہیں؟
دیکھیں جی, طالبان کے اوپر ہمارے, آپ میرے سے بات کر
رہے ہیں؟ جی بریگیڈ صاحب, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, فوجی معاملہ ہے نا.
اچھا, ہاں, ابھی دیکھیں نا, پاکستان کا طالبان کے اوپر امریکہ کے ساتھ کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن القاعدہ کے اوپر کوئی اختلافات نہیں تھے, اور القاعدہ کے ایک ایک ان کے جو سرکردہ قائدین تھے ایک ایک کو پکڑ کے انہوں نے امریکہ کے حوالے کیا. ابھی اسامہ کے پیچھے بھی لگے ہوئے تھے اور ان کو اندازہ ہو گیا تھا کوئی کافی عرصہ پہلے کہ یہاں پر موجود ہیں. ابھی اس کو کس طرح ڈیل کیا جائے, میرے خیال میں اس کے اوپر آگے بات چلتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان اگر اس کو اریسٹ کرتا ہے, اس کو پکڑتا ہے, تو اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ کیا پاکستان کے اوپر فشار آئے گا, جہادیوں کا فشار آئے گا, باقی دنیا کا فشار آئے گا, اس کو کیا کرے گا پاکستان. اگر اس کو پاکستان مارتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ایک خطرناک صورتحال آتی ہے پاکستان کے اندر, اور ہم ایک مجاہد کے اور ایک ایسے جہادی لیڈر جس نے امریکہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا, اس کے مارنے میں ہماری فوج جو ہے وہ ملوث پائی جائے, تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہوگا کہ آپ امریکنوں کو ان کے ساتھ مل کے اور آپ کہیں کہ جی آپ آ جائیں, آپ کر دیں, ہم ویل فین ایک دوسرے سام کہیں گے جی ہمیں نہیں پتا تھا. یہاں پر امریکہ نے گیم کھیلی, انہوں نے ہیلی کاپٹر کو چھوڑ دیا. ایک یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اتنا پیشور فوج جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کو اتارتے ہوئے نیچے گرائے اور اس کو وہاں پر چھوڑ کے وہ چلی جائے. تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے اوپر انہوں نے فشار ڈالنے کی, کیونکہ میرے خیال میں میرے اندازے کے مطابق یہ تھا کہ اس کو مار کے بعد میں کہیں اور جگہ اس کو دکھایا جائے کہ ڈرون سے مارا گیا یا کسی اور طریقے سے اس کو مارا گیا, اور ہفتے بعد یہ لیک اور لیک آؤٹ ہوتا. وہاں پر سی ایم اور ہر صاحب صحیح کہتے ہیں.
سوری بریگیڈ صاحب, میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں. واجد صاحب سن رہے ہیں آپ, بریگیڈیئر سعد محمد کیا کہہ رہے ہیں, آپ کی ٹیک کیا ہے اس پر؟
جی میں نے سنا, بالکل میرے خیال سے ان کا اسیسمنٹ کافی حد تک صحیح ہے, اور میرا تو اپنا ایمان ہے کہ ہماری فوج کا اور آئی سی آئی اے کا کوآپریشن تھا اور انڈرسٹینڈنگ تھی اسامہ کے معاملے میں, اور وہ ریپرکشن کی وجہ سے پاکستان نے آخر وقت تک اون نہیں کیا اسے, اور ہم بھی یہی کہتے رہے کہ ہمیں پتا نہیں ہے. حالانکہ میں نے اپنے امیجیٹ انٹرویو میں یہی کہا تھا کہ ہمیں بغیر ہماری معلومات کے بغیر ہماری اطلاع کے بغیر امریکنز یہ کام نہیں کر سکتے, جس پر کافی ہنگامہ ہوا اور میمو گیٹ کی کوئی انکوائری کمیشن وغیرہ بنا تھا
جی.
اس میں بھی سوال اٹھایا گیا کہ ہمیں کیسے پتہ لگا, مگر اس کا جو سیاسی رد عمل ہوا تھا وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد حقانی صاحب کا جو اسکینڈل ہوا وہ اس کا ریزلٹ تھا.
حسین
حقانی جو ہمارے امبیسیڈر تھے امریکہ میں,
جو
ان کو ٹارگٹ کیا گیا کہ صاحب وہ ریسپانسبل تھے امریکہ کو انفارم کرنے کے لیے, حالانکہ میرے خیال سے سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی. حقانی صاحب ہوں گے ریسپانسبل, مگر بات یہ ہے کہ اس وقت ایسے حالات نہیں تھے کہ پاکستانی فوج کسی سول گورنمنٹ کو ہٹا سکتی تھی, اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا پاکستانی فوج اس وقت سول گورنمنٹ ہٹائے. مگر یہ ایک ایک اسٹوری کو کور اپ کرنے کے لیے ایک اسٹوری اور بنائی گئی اور جس کے تحت یہ سارا ہنگامہ ہوا, حسین اقامی صاحب نکالے گئے اور ایک انکوائری کمیشن ہوا جس کی رپورٹ کے اوپر کیا رد عمل ہوا, کیا ایکشن ہوا, کیا فوج نے کوئی ایکشن لیا, کیا ایس آئی نے کوئی ایکشن لیا, کوئی ہمیں پتا نہیں.
تو واجد شمس الحسن صاحب, میمو اسکینڈل کو اگر ان اطلاعات کے پس منظر میں دیکھا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟
میں تو سمجھتا ہوں میمو اسکینڈل جو ہے یہ بیکار بنایا گیا تھا, یہ تھا سارٹ آف کور اپ ان دا سینس کہ سارا جو کچھ ہوا ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہر شخص کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, پاکستان کے افواج یا پاکستان کے اعلیٰ افسران کو پتا بغیر کیے ہوئے امریکہ اندر گھس آئے, چار ہیلی کاپٹر آ جائیں اور وہ آن کر اسامہ بن کو مار کر لے جائیں, ایسا کوئی یقینی نہیں کرتا. اس کو یقین کرانے کے لیے انہوں نے یہ سب کہانیاں بنائی اور یہ کہانیاں بنتی چلی جا رہی ہیں, اور شہمور ہر صاحب نے بھی کوئی اسی قسم کا کام کیا ہے, کیونکہ ہم ایک ایسی کنزیومر سوسائٹی میں کر رہے ہیں جہاں ایک ایکشن لیا جاتا ہے پھر اس کے ری ایکشن پر کتابیں لکھی جاتی ہیں, پھر دوبارہ کتابیں لکھی جاتی ہیں, آرٹیکل لکھے جاتے ہیں. یہ ایک امریکن سوسائٹی کا وتیرا رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا.
اچھا, تو یہاں بریگیڈیئر صاحب محمد صاحب, میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں, ہماری ایک تجزیہ کار ڈاکٹر عائشہ صدیقہ نے ابھی پروگرام میں کہا کہ یہ کسی سطح پر دونوں ملکوں کی انٹیلیجنس, مراد یہ امریکہ اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ایک دوسرے کو کچھ پیغامات دے رہی ہیں. آپ کچھ سمجھ پائے, کچھ سمجھ سکتے ہیں یہ پیغام کیا دیے جا رہے ہیں؟ پرسنل اسکور سیٹل ہو رہا ہے, آنے والے دنوں کی کوئی پیشگی وارننگ ہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ میں تو بالکل چین بچی ہو گیا.
نہیں, میرے خیال میں اس کو میں ایسے جو ہے وہ اس تھیوریز میں نہیں جاتا ہوں کہ جس میں سے کہ میں ریڈ ٹو مچ بٹوین دی لائنز. یہ ایک امریکہ کے پاس ایک آلہ ہے, جو میں نے بتایا تھا نا کہ ہیلی کاپٹر ایسے نہیں گرا تھا, ہیلی کاپٹر کو چھوڑا گیا تھا, دھماکہ کیا گیا تھا کہ پاکستان میں پتہ چل جائے کہ یہ ہوا ہے اور پاکستان کی جو سٹیٹ ہے وہ ڈینائل میں نہ چلی جائے کہ یہ ہمارے ادھر نہیں ہوا ہے, کیونکہ اگر اس کو سرپٹیشیس قسم کی انٹری ہوتی اور باہر نکل جاتے اور اس کو لے جاتے تو پاکستان ڈینائی کر سکتا تھا. تو ایک پاکستان کے اوپر ایک فشار کا ایک آلہ رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ اس قسم کے بیانات جو ہیں یہ ایجنسیاں جو ہے وہ کرواتی رہتی ہے ایک دوسرے کو پریشرائز کرنے کے لیے. میرے خیال میں ابھی یہ واقعہ اتنا پرانا ہو چکا ہے, ابھی آگے جو ہے وہ نئے حالات سامنے آ رہے ہیں, میرے خیال میں اس کا ابھی وہ افیکٹ پاکستان کے اوپر نہیں ہوگا کیونکہ نہ وہ قیادت موجود ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ابھی ختم ہو چکی ہے, پاکستان کی جو فوجی قیادت اس وقت کی تھی وہ بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے, ایک نئی فوجی قیادت آ گئی ہے, نئے مسائل آ گئے. میرے خیال میں سب اس پہ آگے چلیں گے, ایسی کوئی میرے خیال میں پیغامات.
میں آپ سے ایک آخری سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں, اس کے بعد پھر میں لازمان واجد شمس الحسن صاحب کو زحمت دوں گا. بریگیڈیئر سعد محمد صاحب, یہ سیکیورٹی کے ادارے کہا دیتا ہے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں, کوئی والی وارث نہیں, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, خود ان کی اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب اس کی ضرورت ہے؟
بالکل ہے. کوئی بھی مہذب معاشرہ ہو اس کے اندر کوئی اس طرح آزاد ادارے نہیں ہونے چاہیے جن کے اوپر کوئی چیک نہ ہو. عموماً انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ سپر پیٹریاٹس کہتی ہیں, ہائپر پیٹریاٹس کہتی ہیں, باقیوں کو وہ اتنا اہمیت نہیں دیتی ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی ہم مفادات کے جو حفاظت کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. تو ایسے اس کے اوپر میرے خیال میں چیک ہونے چاہیے. اس کے ایک اور ہونے چاہیے کہ پالیسی کے اوپر ان کا حاوی ہونا, انپٹ ہونی چاہیے, ڈیفینیٹلی ایک لازم ایک انپٹ ہونی چاہیے, اس کو انپٹ کو بڑی اہمیت دینی چاہیے, لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی دی انپٹ اور اوور رائڈ کریں یا ویٹو پاور ان کا ہو کہ جی اس معاملے میں. سیکیورٹی معاملات میں ہاں ملک کے اندر سیکیورٹی معاملات ہیں, آبویسلی وہ جو ہے سیکیورٹی ادارے اس کو ہینڈل کریں گے, لیکن پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی میرے خیال میں اس میں ان کی انپٹ ہونی چاہیے لیکن ان کی ویٹو نہیں ہونی چاہیے.
یہاں رک جائیے سر. واجد صاحب آپ کی باری, آپ کی باری. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, احتساب ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, انپٹ تو ہونی چاہیے لیکن ان کو حاوی نہیں ہونا چاہیے.
بالکل میں اگری کرتا ہوں اپنے بریگیڈیئر صاحب سے, انپٹ ہونا چاہیے مگر حاوی نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں پاکستان کے جو یہ جو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, پاکستان کی سیاست میں جتنے زیادہ حاوی ہوئے ہیں وہ پاکستان کی ایکسٹرنل سیکورٹی میں زیادہ نہیں حاوی ہوئے, بلکہ فیلئر رہا ہے ہم کا. اگر یہی دیکھیں یہ پٹاواد والا, اگر اس کو آپ سمپل دیکھیں تو یہ فیلئر تھا, مگر میں سمجھتا ہوں یہ سب گٹ جوڑ تھی ان کی, اور اس کے بعد جو ہے باقی میں سیولین گورنمنٹ پر ملبہ ڈھانے کی کوشش کی, وہ جا نہیں پائے, وہ معاملہ ہوا نہیں ہے. میمو گیٹ بنایا مگر وہ بھی ورلڈ واش تھا, آئی واش تھا, اس میں بھی کچھ نتیجہ نہیں نکلا. حالانکہ میمو گیٹ اس لیے بنایا گیا تھا کہ اپوشن کریں, کہ اپوشن کریں کس میں کس کی اتھارٹی تھی, کیسے ہوا, کیوں ہوا, اور آئندہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے تھے, ایسا واقعہ کوئی نہ ہو. مگر اس قسم کی کوئی بات نہیں, کوئی حکومت آئے گا گئی یا فوجی قیادت تبدیل ہوئی, انہوں نے کسی نے کچھ نہیں کہا. میں امید کرتا ہوں راحیل شریف صاحب پرانی رپورٹ نکالیں گے, دیکھیں گے کن لوگوں کو وکٹمائز کیا گیا, کیسے کیسے ہوئے. انٹیلیجنس ادارے بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جن سے لوگ وکٹمائز ہوتے ہیں, مگر نیشنل انٹرسٹ کی خاطر بہت ساری چیزیں آپ کو درگزر کرنا پڑتی ہیں. مگر ایسا جو واقعہ ہے جس میں ہماری قوم کی بدنامی ہوئی, فوج کی بدنامی ہوئی, اس کے بارے میں ضرور انویسٹیگیشن ہونا چاہیے کہ کیسے ہوئی, کیوں ہوئی اور کیوں الاؤ.
پلیز ہولڈ.
یہیں میرا خیال ہے لائن بھی کٹی. محترم واجد شمس الحسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور بریگیڈیئر سعد محمد صاحب سہروین میں براہ راست اسلام آباد اسٹوڈیوز شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ. حالات حاضرہ کا پروگرام سہروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سعودی وزیر خارجہ عادل بن الجبر کا کہنا ہے کہ امریکی صدر اوباما کی دعوت پر بلائے جانے والے اجلاس میں سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز شرکت نہیں کر سکیں گے, اور ان کی جگہ نئے ولی عہد شہزادہ محمد بن نائف سعودی عرب کی نمائندگی کریں گے. خلیجی تعاون کی کونسل جی سی سی کے ایسے اجلاس میں سعودی بادشاہ کا نہ جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ بقیہ جی سی سی کے اراکین میں سے کون جا رہا ہے, اور جانے نہ جانے کے مضمرات ہیں کیا؟ اس پر میں نے ریاض سعودی عرب میں صحافی راشد حسین سے بات کی, پوچھا سر یہ بتائیں کہ اصل واقعہ کیا ہے, اصل ماجرا ہے کیا؟
دیکھیے شاہ سلمان کا جو یہ نہیں جانے کا, اس سے بڑی گومگو کسی کیفیت رہی ہے. گزشتہ دو تین دنوں سے متواتر اور مختلف طرح کی خبریں آ رہی تھیں. پہلے کچھ اشارے یہ مل رہے تھے کہ وہ جانے والے ہیں, پھر یہ تھا کہ شاید وہ نہ جائیں. تو اس طرح کی خبروں کے درمیان بالآخر گزشتہ کل یہ خبر سامنے آئی کہ شاہ سلمان نہیں جا رہے ہیں, اور اس کی جو وجہ بیان کی گئی کہ ایک تو یہ کہ وہ پانچ دن کا وہ جو ہیومینیٹیرین ٹروس ہے, جو سیز فائر ہے یمن میں, ایک تو وہ منگل سے لاگو ہوگا, اور دوم یہ کہ یہاں ایک شاہ سلمان کے نام سے ایک ہیومینیٹیرین ریلیف سینٹر بنایا جا رہا ہے جس پہ بذات خود شاہ کا نام ہے, اور اس کا افتتاح ہونے والا ہے, تو شاہ کے لیے اس کی یہاں موجودگی
دیکھیں نا راشد صاحب, یہ دونوں نائبین چلے جائیں, یہ 9.5 سال کے دو چھوٹے چلے جائیں, تو یہ مل کر کے شاہ سعودی عرب تو نہیں بن جائیں گے نا. جو ان کی موجودگی وہاں پر ہوتی, وہ ان دو کی موجودگی یہ نائبین سے تو نہیں پیدا ہوگی نا.
دیکھیں یہ بات آپ کی کسی حد تک صحیح ہے کہ اگر بادشاہ سلامت خود وہاں موجود ہوتے تو ان کی موجودگی سے ایک بہت بڑا فرق پڑتا, اور پھر یہ کہ صدر اوباما سے ان کی ایک ون ٹو ون میٹنگ بھی, ڈنر میٹنگ جو کہ جی سی سی کے تمام سربراہوں کی ہونے والی تھی اوباما صاحب سے, اس سے پہلے ایک ایکسکلوسیو ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہونی تھی. لیکن اب اس میں متفرق قسم کے خیالات سامنے آ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا, کچھ اینالسٹ کا کہنا یہ ہے مبشرین کا, کہ یہ کسی حد تک خلیج کے ممالک کی طرف سے ایک امریکہ کو ایک وارننگ دی گئی ہے کہ بہت زیادہ آپ ایران سے گھلے ملے نہیں, ایران سے اپنی دوری برقرار رکھیں, ورنہ مسائل بڑھتے چلے جائیں گے خلیجی ممالک کے اور امریکہ کے درمیان معاملات
میں.
امریکہ کو ریسٹرین کرنے کی,
ٹھیک, اب وہی نا بات, اب آپ نے مجھ کو انڈیا اشارہ دیا, تو کیا خلیجی ممالک کی اس میں سعودی عرب کو بھی شامل کر لیں, یہ وارننگ امریکہ کے لیے درخورے اتنا ہوگی, کان پر جو رینگے گی, یا آپ ٹھیک ہے آپ جو کہتے ہیں ہمیں جو کرنا ہے وہی کریں گے؟
دیکھیے یہ کہنا بڑا مشکل ہے, لیکن اب تک یہ ہوتا رہا ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود اوباما صاحب کے, خصوصاً اوباما کے دور میں یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ وہ درخور اتنا نہیں سمجھ رہے ہیں بہت ساری چیزوں میں. مثال کے طور پہ جو سب سے بڑا شروع میں ہنگامہ آیا ہے وہ آتا ہے سیریا کے متعلق. سیریا پہ خود صدر اوباما نے ایک وقت ایک ریڈ لائن دی تھی کہ جب اگر کبھی کیمیکلز کا یہ استعمال ہوتا ہے اسلحے کا, تو پھر اس کے بعد ہم رکنا ممکن نہیں ہوگا, اور وہ کراس ہوتی ہے ریڈ لائن, اور اس کے باوجود امریکہ ایکشن میں نہیں آتا ہے. تو اور پھر یہ کہ ایران اور امریکہ کے جس قسم کے نیگوسیشنز کی خبریں آ رہی ہیں کہ نیگوسیشن اب آخری مراحل میں ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے, تو ان سب چیزوں سے اس خطے میں ایک ناراضگی سی تو پائی جاتی ہے. اور آپ اس بات کو غور کیجیے شفیق, صرف شاہ سلمان نہیں ہیں, وہ کسی نہ کسی وجہ سے تین اور دوسرے جو بادشاہ ہیں اسے خلیجی ممالک کے, جس کے کل چھ ممالک ہیں, ان میں سے یعنی چار نہیں ہوں گے, جس میں سے بحرین کے شیخ احمد بن عیسا نہیں جا رہے ہیں, ان کے نائب جا رہے ہیں, سلطان قابوس جو عمان کے ہیں وہ نہیں جا رہے ہیں, اور خیر ان کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور آٹھ مہینے کے بعد وہ ابھی ملک واپس تشریف لائے ہیں جرمنی سے. اسی طرح شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان جو ہیں امارات کے, وہ بھی نہیں جا رہے ہیں, ان کی بھی طبیعت کے متعلق سوالیہ نشانات ہیں. تو یہ چار لوگ نہیں ہوں گے, اور وہاں صرف کویت اور قطر کے امیر ہوں گے, باقی جو نائبین ہیں وہ موجود ہوں گے. تو وہ جو ایک لیول ہونا تھا اس میٹنگ کا, وہ تو آلریڈی کسی حد تک لوور ہو گیا, اور غالباً اس سے جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ بھی شاید اب لوور ہو گئی.
تو راشد حسین صاحب, اس خطے پر ہی اثر پڑے گا یا بقیہ مشرق وسطی پر بھی اس نانا کا اثر پڑے گا؟ مضمرات کیا ہوں گے نہ جانے کے؟
دیکھیے, الائنمنٹس اور ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں, یہ خطہ تبدیلی کا شکار ہو رہا ہے. اب تک کچھ یہاں دو کیمپس تھے, ایک طرف وہ تھے جن کو امریکہ کے حلیف کہا جاتا تھا, اور دوسری طرف وہ تھا جنہیں امریکہ شیطان کہا کرتا تھا. آنے والے وقتوں میں شاید اتنی گرے بلیک اینڈ وائٹ لائنز برقرار نہ رہیں, کہیں کہیں بلرڈ ہو رہی ہیں, اس طرح واضح کہ کوئی دشمن ہے کوئی دوست ہے, ان تمام پیمانوں میں اب فرق آنے والا ہے, اور اس سے پورے خطے پہ یقیناً اثر پڑے گا, اور صرف مشرق وسطی نہیں بلکہ اس کے اثرات آپ کو پاکستان اور افغانستان تک نظر آئیں گے.
ریاض سعودی عرب سے, یہ تھے صحافی راشد حسین کے. سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کیوں جی سی سی کی اعلی سطح کی کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے؟ خاصا سخت نہ ہوگا پروگرام؟ فوج, اسامہ بن لادن, تجزیے, زہر, اس کے بعد پورے یہ پوری خلیجی کاؤنسل, کیا ہو کیا رہا ہے؟ چلے ذرا سا لیول نیچے کریں. ایک دوسرا موضوع جو شاید آپ کو زیادہ پسند بھی آئے, فٹ بال میں تو پاکستان کبھی عالمی مقابلوں میں حصہ نہیں لے سکا, لیکن ایک پاکستانی روبوٹ فٹ بال ٹیم نے عالمی کپ کھیلنے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. یہ ہوئی نا خبر. روبو کپ نامی عالمی مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے یونیورسٹیوں کی ٹیموں کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ان کے روبوٹ فٹ بالر میکینیکل ذہانت کا مظاہرہ کرنے کے قابل ہیں یا نہیں. پاکستان سے سنیے اسلام آباد سے ظہیر الدین بابر کی رپورٹ, جس کا آغاز ایک صوتی جھلک سے ہوتا ہے.
یہ آواز ایک روبوٹ کے بھاگنے کی ہے. قد 1.5 فٹ ہے اور سرخ رنگ کی کرکٹ کی گیند سے تھوڑی سی بڑی, مگر پلاسٹک کی گیند کو کک لگانے جا رہا ہے. اس کے دو ساتھی روبوٹ بھی ساتھ کھڑے ہولے ہولے سر اور ٹانگیں ہلا رہے ہیں. تینوں کو گول کرنا ہے, لیکن سامنے بھی انہی کی طرح کے انسان نما 1.5 فٹ کے روبوٹ ہیں جن کا کام گول بچانا ہے. روبوٹس کا یہ فٹ بال گراؤنڈ کھلے آسمان تلے نہیں بلکہ ایک تجربہ گاہ میں ہے. اسلام آباد میں نسٹ یعنی نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں روبوٹکس اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کی تجربہ گاہ میں, تجربہ گاہ کے آدھے حصے میں سبز قالین بچھا کر اس پر آدھے فٹ بال گراؤنڈ جیسی سفید لکیریں کھینچ دی گئی ہیں. ہاف گراؤنڈ, ڈی, گول اور باؤنڈری سمیت کوئی 4 فٹ اونچا گول پوسٹ. چھ طلبہ کی ٹیم ان روبوٹس کو انسانوں کی طرح فٹ بال کھیلنے کے قابل بنا رہی ہے. مہم تنویر کے ذمے ہر روبوٹ کھلاڑی کو کک مارنے کے قابل بنانا ہے.
ایک کک کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تو یہ ہوتی ہے کہ روبوٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کہاں ہوں بال کے پرسپیکٹو سے, تاکہ وہ بال کے سامنے جا کے کھڑا ہو سکے صحیح جگہ پہ جا کر. جب وہ بال کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, پھر اس کو ایک بیلنس کرنا ہوتا ہے اپنی ایک ٹانگ پر. ایک دفعہ وہ بیلنس کر لے, پھر وہ دیکھتا ہے کہ گول کہاں ہے, بال پھینکنی کہاں ہے, ارد گرد کھلاڑی کتنے کھڑے ہیں, وہ ایک کلیئر پاتھ ڈھونڈتا ہے اپنا بیچ سے. جب اس کو کلیئر پاتھ مل جاتا ہے, پھر وہ اپنا اینگل ایڈجسٹ کرتا ہے اپنی ککنگ والی ٹانگ کا, اور پھر اس کو شوٹ کرتا ہے. اس وقت ہمارا اس لیول تک کام ہے کہ ایک اسٹیبل اچھی کک ہم لوگ کر رہے ہیں.
ایک روبوٹ کو اگر فٹ بال کھیلنی ہے تو اسے خوب سمجھ ہونی چاہیے کہ
میرے ساتھ کون ہے, میرے خلاف کون ہے, کدھر کک کروں, گول ہوگا اور میں جیتوں گا,
اور یہ جیت حاصل کرنے کے لیے روبوٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت ہونی چاہیے.
نسٹ کی روبوٹ ٹیم جولائی میں روبو کپ کھیلنے کے لیے منتخب ہوئی ہے. یہ سالانہ مقابلہ اس سال چین میں ہو رہا ہے. مختلف صلاحیتوں پر مبنی روبوٹ ٹیکنالوجی کے ان مقابلوں میں عالمی یونیورسٹیوں کی ٹیمیں حصہ لیتی ہیں. ڈاکٹر یاسر ایاز نے روبوٹ ٹیکنالوجی کی تعلیم جاپان سے حاصل کی اور آج کل نسٹ میں روبوٹکس اور مصنوعی ذہانت کے شعبے کے سربراہ ہیں.
یہ دنیا میں روبوٹکس کا سب سے بڑا کمپٹیشن ہے, تو اس میں پاکستان کی طرف سے ہماری پہلی ٹیم ہے جو کہ روبو کپ کی جو ٹاپ لیگ ہے ان کی سب سے اول درجے کی جو لیگ ہے, اسٹینڈرڈ پلیٹفارم لیگ کہلاتی ہے, جو روبو کپ کے اسٹینڈرڈ پلیٹفارم روبوٹ کے ساتھ کھیلی جاتی ہے, تو اس میں ہماری ٹیم کوالیفائی کر پائی ہے. یہ پہلی مرتبہ ہے جنوبی ایشیا سے کہ کوئی بھی ٹیم اس لیول کے کمپٹیشن میں روبو کپ کے کوالیفائی کر پائی ہو.
اسٹینڈرڈ پلیٹفارم لیگ میں ایک جیسی جسامت کے بنے ہوئے روبوٹس میں طلبا کو مصنوعی ذہانت بھرنی ہوتی ہے. جب میچ ہو رہا ہوتا ہے تو روبوٹ کھلاڑیوں کو کھیل میں اپنا دماغ لگانا ہوتا ہے, انہیں باہر سے کنٹرول نہیں کیا جاتا, کوئی سینسر یا ریموٹ کنٹرول استعمال نہیں ہوتے.
اس گیم کا جو ٹارگٹ ہے, جو کہ ایک بڑا ابھی ایمبیشیس ٹارگٹ ہے, لیکن وہ جو ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ 2050 میں روبوٹس کی ٹیم کا انسانوں کی ٹیم کے ساتھ میچ کروایا جائے, اور لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ روبوٹس کی ٹیم فتح حاصل کرے, ورلڈ چیمپئن جو ہیومن فٹ بال ٹیم ہے ان کے اوپر. آف کورس روبوٹس ابھی اس سے بہت دور ہیں, اس ٹارگیٹ سے ابھی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ مطلب روبوٹس کے لیے بہت سمپلیفائڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہ پوری گیم میں روبوٹ جو ہے وہ کوئی بال کو باؤنس نہیں کر سکتا آف دا گراؤنڈ, لیکن ایکچوئل فٹ بال میں دیکھیں تو ہمیشہ باؤنس کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ ہیومن سے کمپیئر کریں.
آج کل پاکستانی طلبا ان کوششوں میں مصروف ہیں کہ اپنے کھلاڑیوں کو زیادہ سے زیادہ ذہین اور خود مختار بنا دیں. انہیں دنیا کی 28 یونیورسٹیوں کی ٹیموں کا مقابلہ کرنا ہے, اور ظاہری بات ہے دوسری ٹیموں کی طاقت کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی خامیوں کا بھی خوب اندازہ ہے.
اس وقت جو ہمیں بگیسٹ چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ کک کتنی تیز مارنی ہے.
آسان
تو آسان نہیں ہے اس وقت, بلکہ دنیا میں بہت کم کام اس کے اوپر ہو رہا ہے کہ پریڈکٹیبل سپیڈ ہو, تو یہ کافی بڑا کام ہے, کافی چیلنجنگ ہے.
آپ کی ٹیم کا جو ہر روبوٹ ہے وہ کیسے کک لگا پا رہا ہے, سیدھی یا الٹی یا اپنے گول میں؟
اپنے گول میں وہ نہیں دیتا, کیونکہ ہم لوگوں کی لوکلائزیشن یا اپنی انٹیلیجنس اتنی ہم لوگ ڈال چکے ہیں کہ وہ اپنا گول پہچان لیتا ہے کہ میں نے کس طرف مارنا ہے. وہ اپنے گول کیپر سے پہچانتا ہے بیسکلی کہ میں کس طرف کھڑا ہوں. اور کک ہماری اس حد تک ہے کہ اسٹریٹ کک اور ڈفرنٹ ڈائریکشنز میں وہ کک مار دیتا ہے.
روبوٹ ٹیکنالوجی صرف کھیل ہی کے متعلق نہیں,
ککنگ سے بیسکلی ہمارا مقصد یہ ہے کہ روبوٹ کی جو اسٹیبلٹی ہے اس چیز کو امپروو کیا جائے, روبوٹ مینیج کرے اپنے آپ کو ایک پاؤں پر دو پاؤں پر واک کرتے ہوئے, ہر طریقے سے اس کی اسٹیبلٹی مینیج ہو سکے. اب روٹین کی جو اس چیزوں میں یہ ٹرانسلیٹ ہوگا, اب آپ فار ایگزامپل ایک سچویشن لے لیں کہ کہیں لینڈ سلائڈنگ ہو گئی ہے اور وہاں پہ ہمیں روبوٹس بھیجنے پڑے ہیں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے. اب اس طرح کی ٹف ٹیرین پہ اگر روبوٹ خود گر جائے تو اس کو کون اٹھائے گا جا کر؟ تو روبوٹ کو خود اتنا سٹیبل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ڈفرینٹ پوزیشنز میں سٹیبل ہو کر اپنے گول تک جا سکے. تو ککنگ از سارٹ آف اے ٹیسٹ بینچ اس کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح بیلنس کر سکتا ہے ہر قسم کی پوزیشن کے اوپر.
نسٹ کی ٹیم نے روبوٹس کو فٹ بال کھلاتے کھلاتے مصنوعی ذہانت پیدا کرنے میں جتنی مہارت حاصل کر لی ہے اس کے ذریعے وہ ایک ویل چیئر بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ ذمہ داری انہیں جاپان کی ایک غیر سرکاری تنظیم نے سونپی ہے.
جب اس نے اپنے اوپر بیٹھے ہوئے شخص کو کسی سرٹن جگہ پہ لے کے جانا ہے تو اس نے پلان کرنا ہے کہ میں کس رستے سے گزر کے جاؤں تو میں وہاں پہ سکسیسفلی پہنچ سکتا ہوں. تو یہ بھی ایلیمنٹ ڈائریکٹلی جس طرح ہم فٹ بال فیلڈ میں کہہ رہے ہیں کہ ایک پلیئر نے بال کو ایک جگہ سے لے کے جانا ہے یا بال کو اس کے تھرو کک کرنا ہے, تو اسی طریقے سے راستہ ڈھونڈنا, پاتھ پلاننگ جسے کہتے ہیں, وہ ہمارے اس ویل چیئر کے اندر بھی اپلائی ہوتی ہے.
کس طرح کے لوگوں کے لیے یہ ویل چیئر فائدہ مند ثابت ہو؟
بینائی سے محروم لوگ یا جن کو دماغی کوئی مرض ہے جس کی وجہ سے اس کو کریکٹلی ڈرائیو نہیں کر سکتے, ان کے لیے یہ ویل چیئر ڈیزائن کی جا رہی ہے کیونکہ اس میں اپنی انٹیلیجنس ہے.
روبوٹ کا نام آئے تو جاپان اور پھر صرف ترقی یافتہ ملکوں کا نام ہی ذہن میں آتا ہے, لیکن پاکستان کے طلبا بھی اب پیچھے نہیں رہے. ظہیر الدین بابر, بی بی سی, اسلام آباد.
واہ, روبوٹ, میکینیکل ذہانت, روبو کپ اور پاکستان, اسی پر آج کا سیربین بھی تمام ہوتا ہے. سیربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر فیاض احمد, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, اور لندن سے اسکاٹ ہینڈرسن. تو میں حسب معمول اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ضرور سن لیں. شمائلہ خان کی ہے یہ ذمہ داری.
امریکہ کے نامور صحافی سیمو ہرش کی تازہ رپورٹ کے مطابق در حقیقت پاکستانی فوج کے سربراہ اور خفیہ ایجنسی اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ پر چھاپے کے بارے میں جانتی تھیں اور انہوں نے اس کام میں سی آئی اے کی مدد کی۔ مصر میں مقدمے کا سامنا کرنے والے الجزیرہ کے صحافی محمد فہمی کا کہنا ہے کہ وہ لاپرواہی برتنے پر اپنے ادارے کے خلاف مقدمہ کریں گے۔ برونڈی کے صدر پیری کورنجیزہ کے تیسری بار صدر منتخب ہونے کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ اس دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہونے والی خونریز جھڑپوں کے بعد بیلجیم نے آئندہ انتخابات کے لیے امداد معطل کر دی ہے۔ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے ملک کے قومی ترانے کو موبائل فون پر رنگ ٹون کے طور پر استعمال کرنے پر پابندی کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ اور لینسٹ نامی جریدے میں شائع ہونے والی ایک مطالعے کے مطابق دنیا بھر میں 3 میں سے 2 یا تقریباً 4 کروڑ اموات کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔